أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مبارك النساء آيات نمبر 135 سے آيات نمبر 140 پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کونوا قوامین بالقسط، تمہیں انصاف پر استقلال کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، یعنی عدل اور انصاف تمہاری زندگی میں اس طرح سے رچ بس جائے کہ گویا تمہارے اخلاق کا اور تمہاری عادتوں کا حصہ بن جائے، شہداء للہ، اور تمہیں گواہی دینے والا بننا چاہیے اللہ کی خاطر، ایسی گواہی جس میں حقیقت کی ترجمانی ہو اور اظہار حق کا جذبہ موجود ہو، اور اس میں ٹو دا ایکسٹینٹ، اس حد تک کہ ولو علی انفسکم، چاہے اس گواہی کا ضرر خود تمہارے اپنے خلاف ہو، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں بھی نقصان پہنچ رہا ہو، اول والدین، یا تمہاری گواہی کا نتیجہ یہ ہو کہ تمہارے ماں باپ کو نقصان ہو رہا ہو، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کو نقصان ہو رہا ہوں. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، وہ غنی ہیں یا فقیر ہیں، اللہ ان کا زیادہ بہی خواہ ہے، یعنی اللہ ان کی زیادہ بہتری جاننے والا ہے اور بہتر کرنے والا ہے. تم ان کے حق میں گواہی کیوں دو گے جبکہ وہ حق پر نہیں ہے؟ ظاہر ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ایسا فائدہ ہوگا کہ جو دنیا کے اندر ان کے لیے ظاہری طور پر مفید ہو سکے. اس سے روکا جا رہا ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قصوروار تم خود ہو تو اپنے خلاف بھی گواہی دو، اور اگر قصوروار تمہارے والدین ہیں تو ان کے خلاف گواہی دو، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کے خلاف گواہی دو. کسی بے گناہ کو سزا دلوا کر کسی اپنے رشتہ دار کو بچا لینا، یہ اسلام کی نظر میں ایک گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے پروردگار عالم نے اس بے گناہ یہودی کے حق میں بھی قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کیا اور ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جنہوں نے صرف قوم قبیلے ہونے کی وجہ سے، بظاہر مسلمان ہونے کی وجہ سے، بظاہر صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کی فیور کی تھی جبکہ وہ مجرم تھے. یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. اب یہاں پر پروردگار عالم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کا بہت زیادہ فوکس ہے اس کے اوپر کہ انسان جو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے والا بنے. ہم سورہ حدید کے اندر بھی انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو وہاں پڑھیں گے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ خدا نے کتاب کو نازل کیا، حدیث کو نازل کیا. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں عدل کے لیے اور انصاف کے لیے. خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ان کا ظہور ہوگا تو بشارت یہی ہے کہ یملؤ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جیسے وہ عدل و ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ جو ان کے ٹیم ممبرز ہوں گے، جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، ان کا مزاج ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا مزاج عادلانہ ہونا چاہیے. تو اس کی تیاری قرآن مجید بہت پہلے سے کروا رہا ہے کہ قوامین بالقسط بنو، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ عدل و انصاف کے پیروکار بنو، خوگر بنو، اور اس کی ترویج کرنے والے بنو، اور اس کے لیے اقدام کرنے والے بنو. گواہی دو چاہے تمہارے اپنے یا رشتہ داروں کے نقصان میں ہو. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنی خواہشات کا اتباع کرنا شروع کر دو اور اس خوف سے تم عدل کی راہ کو چھوڑ دو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے حقیقت کو بدلا، چشم پوشی کی، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کی خبر رکھتا ہے. جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے ایمان لانے والوں، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور کتاب پر. وہ کتاب الذي نزل على رسوله، جو ہم نے اس رسول پر، اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذي انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی تھی. تو اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ ایمان لے آؤ، اس کا مطلب ہی یہ کہ ایک ایمان کا اظہار ہے اور ایک ہے وہ ایمان جو دل میں راسخ ہو چکا ہو. ظاہری اظہار ایمان کی وجہ سے تو انسان مسلمان ڈکلیئر ہوتا ہے، لیکن کیا وہ ایمان واقعا اس کے دل میں راسخ بھی ہو گیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ ایمان ہو ہی نہ، جس کے نتیجے میں اس کو منافق کہا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ ایمان ہو مگر راسخ نہ ہو، سطحی ہو، اور مختلف مراحل کے اوپر وہ اپنے اس ایمان سے دستبردار ہو جائے، جیسے کہ اگلی آیت میں یہ بات آئے گی. تو یہاں پر گویا ایمان کے تقاضوں کو جسٹیفائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو انکار کر دے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے ملائکہ کا، وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا، سخت گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور یہ منافقین کے بارے میں، کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. اب جو پچھلی آیت تھی کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس آیت کے ساتھ اس آیت کو ملا کر دیکھیے تو بہت زیادہ وضاحت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. یہاں کہا جا رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر اس کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرًا، اور اس کے بعد کفر میں اور آگے بڑھتے چلے گئے. یعنی اب ان کا جو ایمان ہے وہ مستحکم نہیں ہے، یا تو وہ اپنے نفاق کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، یا واقعاً ان کا ایمان ہی ڈھل مل یقین والا ایمان ہے، کہ کبھی وہ پیغمبر اکرم کے اخلاق کو دیکھتے ہیں امپریس ہو جاتے ہیں تو قریب آ جاتے ہیں، بظاہر ایمان کا اعلان بھی کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی موقع پر وہ ایمان جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، دستبردار ہو جاتے ہیں، کبھی دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے، کبھی ویسٹیج انٹرسٹ کی وجہ سے. تو یہاں پہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسا رہا کہ آخر میں وہ کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں منزل تک پہنچانے کا ہے. اب اس آیت کو اگر آیت نمبر 116 کے ساتھ ملا کر دیکھیں، جہاں پر ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اور باقی گناہوں میں جن کی چاہے گا مغفرت کر دے گا. یہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں کہ ان لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، اس آیت کے ذریعے سے بعض علماء نے دلیل قائم کی ہے کہ وہاں پر شرک سے مراد تمام کفر کی اقسام ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ شرک جو ہے وسیع ہو جاتا ہے، کہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی بات کو نہ ماننا بھی انسان کو مشرکین کے کیٹیگری کے اندر لے جا سکتا ہے، خاص طور پر جبکہ وہ اصول دین کا مسئلہ ہو. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دے دیجئے، یہ تنزیہ تعبیر ہے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ظاہر ہے کہ دردناک عذاب ہے تو یہ بشارت یا خوشخبری تو نہ ہوئی، مگر یہ خوشخبری کہنا اس کو یہ ایک طنز ہے. پھر یہ کون ہے منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اپنا ساتھی بناتے ہیں، الائنس ان کے ساتھ کرتے ہیں اور مومنین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دونوں شرطیں بہت اہم ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو یاد رکھو کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. ظاہری شوشہ، ظاہری بھرم، ظاہری ششکے، یہ ساری چیزیں انسان کو امپریس کرتی ہیں اگر اس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، ورنہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اصل عزت جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے. یزید دربار بھی اگر سجا لے، اسے خدا صاحب عزت نہیں مانے گا، اور جو خدا کے حقیقی نمائندے ہیں اگر وہ ابراہیم ہوں اور نمرود کے سامنے قید بھی ہوں، گرفتار بھی ہوں، تب بھی عزت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام ہی کی ہوگی، اور پیغمبر اکرم کی، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہوگی. پھر ارشاد ہوتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تمہارے لیے پہلے ہی نازل کیا جا چکا کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ ہے، کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، یغفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایسی محفلوں کے اندر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ شریک مت ہو، تم ان محفلوں میں مت بیٹھو، ان محفلوں کی رونق نہ بڑھاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں کسی دوسری بات میں. اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوں گے تم؟ تم انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے. اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، کہ یقیناً اللہ منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو دنیا میں ظاہر ہے کہ نفاق کے پردے میں وہ اپنے کفر کو چھپایا کرتے تھے، مگر خدا ان کو جہنم میں انہی کافروں کے ساتھ جمع کر دے گا. تو اب یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، ان کا اس کے ذریعے سے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کے وقار کو ٹھیس پہنچانا، اسلام کو لیٹ ڈاؤن کرنا. تو وہ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں یا تو ان کو جواب دو، اگر جواب نہیں دے سکتے تو ان کی محفلوں کے اندر شریک ہو کر ان کی محفلوں کی رونق کو نہ بڑھاؤ. یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم جو پروردگار نے کہا کہ پہلے ہی کتاب میں نازل کیا جا چکا ہے، تو کہاں پر نازل کیا جا چکا ہے؟ یہ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، اور پھر سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام پر جب ہم پہنچیں گے تو سورہ انعام میں وہ آیت ہمیں ملے گی. من جملہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب تلاوت اور ہے، ترتیب نزول اور ہے. جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اسی ترتیب سے اس کو جمع نہیں کیا گیا. یہاں پر آیت نمبر 140 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نساء آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 147 سے 147. آیت نمبر 140 میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے منافقین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً منافقین کو اور کافرین کو جہنم میں جمع کر دے گا. یہ مسلسل منافقین کے رویے پر تنقید ہم پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہی بحث آگے بڑھتی ہے، اور پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یتربصون بکم، یہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، میدان سجا ہوا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کا ساتھ دیں، مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں پتہ مل جائے، قالوا، تو آگے بڑھ کر کریڈٹ لینے کے لیے آ جائیں گے اور کہیں گے أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اب یہ ظاہر ہے کہ مال غنیمت کا لالچ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، ورنہ میدان میں ان کی کارکردگی صفر ہے بلکہ منفی ہے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو نصیب سے کامیابی مل جائے، قالوا، تو وہ ان کے پاس جا کر کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس جانے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے جب ملاقات ہو، ورنہ تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ رفیق قافلہ بھی رہیں اور شریک راہزن بھی بنے رہیں. اور یہ کفار سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ الم نستحوذ علیکم، کہ کیا ہم تم کو چلا نہیں رہے تھے، یعنی ہم تم کو گائیڈ کر رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کے اوپر قابو پانا ہے، ورنہ تو ہم اگر تمہیں یہ چیزیں نہ بتاتے تو پھر تم مسلمانوں کے مقابلے میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر پاتے. واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ نے ہرگز کافروں کو مومنین کے اوپر دسترس قرار نہیں دی ہے. یہ آیت جو آخری ہے، یعنی آخری جملہ جو آیت نمبر 141 کا ہے، اس کے ذریعے سے بہت سے فقہی احکامات بھی ہیں کہ جن کو استنباط کیا گیا ہے، انٹرپریٹ کیا ہے مجتہدین نے اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر، جن کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. غور طلب بات ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی جو فتح ہے اس کو من اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آف کورس مسلمانوں کو اپنی انرجی لگانی ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دینا ہے. تو اگر یہ فتح ہے تو من اللہ ہے، اور اگر کافروں کو فتح مل جاتی ہے تو فتح نہیں کہا گیا، اس کو نصیب کہا گیا کہ اگر کافروں کو یہ نصیب، ان کا حصہ اگر مل گیا، یعنی ان کو پروردگار عالم کی طرف سے تائید حاصل نہیں ہے، یہ ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس کے اندر ان کو ایک حصہ مل گیا، اور اس کے ذریعے سے گویا مسلمانوں کا ایک امتحان ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں ہی کی طرف سے کوتاہی ہے، جیسے کہ احد کے میدان میں ہوئی تھی، تو یقیناً وہ اپنی کوتاہی کے ذمہ دار قرار پائیں گے، اور منافقین کا تو ہر صورت میں جو ایک منفی رول ہے وہ واضح ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم منافقین ہی کی مزید صفات بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یقیناً منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود انہیں دھوکے میں رکھ رہا ہوتا ہے. منافقین اگر ایک اسلامی معاشرے میں بظاہر مسلمان بن کر گھوم رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو مسلمان کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہو رہے ہیں، ان کو مسلمان ٹریٹ کیا جا رہا ہے، مثلا فقہی احکام کے اعتبار سے ان کا ذبیحہ، جو جانور انہوں نے ذبح کیا ہے، اس کو حلال مانا جا رہا ہے، ان کے پسینے کو پاک مانا جا رہا ہے، مال غنیمت میں ان کو حصہ مل رہا ہے. یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ہوا خادعہم، جبکہ اصل معاملہ یہ कि ये दुनिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज लेने के बाद जब आखिरत में पहुंचेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि धोखा किसने दिया और धोखा किसने खाया। ये परवरदिगार आलम की तरफ से ताबीर इस्तेमाल करना गोया टिट फॉर टैट वाला मामला है। वह इजा कामू इला सलाते हैं कामू कुसाला, और जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त अंदाज इख्तियार करते हैं। नमाज में इनका दिल तो नहीं लगता, जाहिर है कि जब खुदा को मान ही नहीं रहे तो दिल से ईमान तो है नहीं, और अगर दिल से ईमान नहीं है तो फिर ये नमाज के लिए मुसल्ले पर आना उसमें कोई स्पिरिचुअल एंथुसियाज्म तो होने से रहा, एक रूहानी कोई तहर्रुक उसके अंदर नजर नहीं आ सकता। तो वो एक्टिविटी जब स्पिरिचुअली खाली हो गई तो फिर उसके बाद तो एक फॉर्मेलिटी है कि जिसको ये लोग पूरा कर रहे हैं और जिसका पर्पज ये है कि युराउन नासा के लोगों को दिखाने के लिए एक रियाकारी मकसद है। वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये नहीं अल्लाह का जिक्र करते मगर थोड़ा सा, वो थोड़ा सा भी उनको दिखाने के लिए करना पड़ता है। मुजब्जबीना बैन ज़ालिक, मुजब्जब होते हैं दोनों के दरमियान, ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, ना इस तरफ और ना उस तरफ, यानी मुसलमानों के दरमियान रहते हैं और काफिर हैं दिल से, और काफिरों से भी अपने ताल्लुकात जोड़े रखते हैं लेकिन बहरहाल खुलकर उनसे भी रास्ता नहीं रख पाते। तो ये दरमियान दरमियान बैन बैन का मामला दो कश्तियों में सवारी है, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि रफी के काफिला भी होना है और शरीक रहजन भी बनना है। वमन युदिल्लाह फलन तजिद लहु सबीला, अब इनकी इस पूरी जो परफॉर्मेंस है नेगेटिव उसके बारे में फिर परवरदिगार आलम का आखिरी कमेंट ये है कि जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे तो तुम उसके लिए रास्ता नहीं निकाल सकते। जाहिर है कि परवरदिगार आलम ने रास्ता दिखा दिया, और अब अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो फिर खुदा की तरफ से उसके लिए गुमराही की सनद और सर्टिफिकेट है। या अय्युहल लजीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त मत बनाओ। अतुरीदूना अन तजअलु लिल्लाह अलैकुम सुल्तानम मुबीना, बहुत सख्त अंदाज है कि क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के पास तुम्हारे खिलाफ सुल्तान मुबीन हो, यानी मजबूत दलील हो, खुला हुआ इल्जाम अल्लाह तुम्हारे ऊपर लगा सके कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कोई वजह भी नहीं थी और तुमने मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को अपना सरपरस्त बना दिया। इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल असफल, ये बहुत ही सख्त आयत है कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जहन्नम के भी मुख्तलिफ तबकात और दर्जे हैं, और उसमें जो सबसे निचला दर्जा है उसमें कौन है? इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल असफल, सबसे नीचे वाले तबके में मुनाफिकीन होंगे, मिनन्नार आग वाला जहन्नम का जो तबका है सबसे नीचे वाला उसके अंदर मुनाफिकीन को रखा जाएगा। वलन तजिद लहुम नसीरा, और तुम उनके लिए किसी को मददगार मदद करने वाला नहीं पाओगे। इल्ल लजीना ताबू, हाँ मगर वो मुनाफिक होने के बावजूद अगर अब वो अपने निफाक से तौबा कर ले, वह असलहु और अपनी इसलाह कर ले, वह तसमु बिल्लाह और अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, जुड़ जाए। अल्लाह से वाबस्ता होना यानी अल्लाह के अहकाम को कबूल कर लेना, रसूल को मान लेना, रसूल जिस कुरान को पेश कर रहे हैं उसको मान लेना। वह अखलसु दीनहुम लिल्लाह, और अगर वो अपने आप को खालिस कर लें अपने दीन को अपनी इताअत को अल्लाह के लिए, उलाइका मअल मुमिनीन, तो ये लोग भी मोमिनीन के साथ होंगे। वसौफा युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अजीमा, और अनकरीब अल्लाह मोमिनीन को अजर अजीम अता करेगा। तो यहाँ पर मुनाफिकीन के भी केस में हमें दिखता है कि परवरदिगार आलम ने यह प्रोविजन रखा है कि अगर वो अपनी इसलाह करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर वो गुमराही से बाहर आ जाएंगे और हिदायत उनका मुकद्दर करार पाएगी। आखिरी आयत जो सफे पर है, जो पांचवें पारे की भी आखिरी आयत है, कि इरशाद होता है कि मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब करके क्या करेगा। ये वो बात जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर बताई कि खुदा कोई इंतकाम लेना नहीं चाहता, तुम अपने अकायद व आमाल की बदौलत अजाब के मुस्तहक होते हो, वरना खुदा का अजाब करने से कोई फायदा थोड़ी ही है। वो बेनियाज मुतलक है और जज्बात से भी बरी है, उसे माजल्ला कोई दिल की भड़ास निकालना नहीं है। तो परवरदिगार आलम, अगर तुम ईमान ले आओ और शुक्र इख्तियार करो तो शुक्रगुजार होने का नतीजा और ईमान लाने का नतीजा ये निकलेगा कि तुम अजाब से दूर हो जाओगे। शुक्र का मतलब ही ये है कि अमली शुक्र होता ही उस सूरत में है कि जब इंसान नेमत को वहां इस्तेमाल करे जहां खुदा इस्तेमाल होते हुए देखना चाहता है, तो गोया एक शुक्र का जो लफ्ज है वो आमाल सालिहा को भी कवर करता है। और फिर ईमान पर शुक्र को मुकदम करना, ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि ईमान से भी पहले अगर एक इंसान نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ منعم کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا سے قریب کر لے گا، منعم کے شکر کے ذریعے سے. ظاہر ہے کہ جب وہ احساس کرتا ہے کہ نعمت اس کی طرف سے ہے تو وہ نعمت دینے والے کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہے، یہ ایمان کا مقدمہ بن جاتا ہے. جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر شکر کا دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اب جو پروردگار کی طرف سے نعمتیں ہیں ان کو وہاں استعمال کرے جہاں خدا استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہاں پر جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ صفا بھی مکمل ہوا اور پانچواں پارا بھی مکمل ہوا. ابھی سورہ نساء تھوڑا اور چلے گا اور چھٹا پارا انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نساء آیت نمبر 148 سے لے کر آیت نمبر 154 سے 154، یہیں سے چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم تیزی کے ساتھ اب سورہ نساء کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. پروردگار عالم پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برملا بدگوئی کی جائے، برائی کی جائے. الا من ظلم، مگر وہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے. وکان اللہ سمیعاً علیماً، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یعنی علم پروردگار میں تو وہ چیز موجود ہے اور اللہ ان تمام باتوں کو سن بھی رہا ہے کہ جو کہی جا رہی ہے. یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ اگر ایک انسان زبان سے اس برائی کو بیان نہ کرے تو یہ اچھا ہے. یہ من جملہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کے ذریعے سے غیبت کے حرام ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، دلیل قائم کی گئی ہے. مگر یہ معاملہ غیبت تک رکتا نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں کہ جس کے اندر چغلی اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا، یہ سب اسلام کی نظر میں ناجائز ہیں اور اللہ کو ناپسند ہے. لیکن اس سے استثنا یہ ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ مظلوم اپنا درد دل سنائے تو اس پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس کی زبان بندی اس کے فطرت کے ساتھ ناانصافی ہے. مگر ظاہر کی شرط یہ ہوگی کہ وہ بس اس ظلم کا اظہار کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ جذبہ مخالفت میں اس کی دوسری برائیاں بھی ذکر کرنا شروع کر دے، اور ظلم پھر کسی بھی لیول کا ہو اس کے اظہار کی پابندی نہیں ہوگی. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تبدو خیرن، کہ اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، او تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا برائی کو معاف کر دو. اس کے بارے میں بعض علماء نے بہت عمدہ ایک رخ کی طرف متوجہ کیا کہ یہاں پر جو پہلی چیز ہے کہ خیر یعنی نیکی کو ظاہر کرو، تو یعنی دوسروں کی نیکی جو تمہارے حق میں ہے ان کو ظاہر کرو، اور جو نیکی تم چھپاؤ تو جو نیکی تم نے دوسروں سے کی ہے اس کو چھپاؤ. او تعفو عن سوء، اور دوسروں کی برائی جو ہے اس کو اگر تم معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوًا قدیرًا، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو پہلی آیت تھی اور یہ دوسری آیت ہے، ان دونوں کے اندر ایک بیلنس ہمیں نظر آتا ہے. پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یہاں پر معافی کی طرف ترغیب بھی دی گئی ہے، اپو درگزر سکھایا بھی گیا ہے، یہ ایک بیلنس ہے. اب کس موقع پر ایک انسان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے اظہار نہ کرنے کی وجہ سے ظالم کو تقویت ملے اور وہ یہ سمجھے کہ اگر میں ظلم کروں گا بھی تو کوئی میرے خلاف صدا بلند کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ والی پوزیشن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف احتجاج بہت ضروری ہے. لیکن اگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر معاف کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اصلاح ہو سکتی ہے اور یہ اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر انسان کا معاف کر دینا اور نظر انداز کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اب کہاں پر کس چیز کو اپلائی کیا جائے گا، اس میں حکمت اور وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. یہیں پر مومن کی فراست، یہیں پر مومن کی انٹلیکٹ، مومن کی حکمت وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہم قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ بیلنس رکھا ہے اور بیان کیا ہے. مثلا سورہ نور کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولیعفو ولیصفحو، کہ معاف کر دو اور درگزر سے کام لو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید ہی کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر کہ فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر اللہ، ظالموں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کے آگے سر نکوں ہو جائیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک طرف یہ جملہ ملتا ہے کہ کون للظالم خصمہ، کہ ظالم کے دشمن بنو، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے ساتھی، اور دوسری طرف ایک یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اذا قدرت علی عدوک، کہ جب تم دشمن پر کامیابی حاصل کرو، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، تو معاف کر دینے کو اس کامیابی کی زکات اور شکر کا ذریعہ قرار دو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہمیں ایک اپروچ نظر آتی ہے، کیس ٹو کیس ویری کرے گا، اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں پر اگر فرعون صفت کوئی شخص ہے، یزید نمایاں کوئی انسان ہے، تو اس کے خلاف انداز کیا ہونا چاہیے، اور مثلا فرض کیجئے کہ فیملی ایشوز ہیں، معاشرتی ایشوز ہیں، دوستوں کے ایشوز ہیں، مومنین کے باہمی کچھ مسائل ہیں، تو اس کے اندر پھر ظاہر کہ افو، درگزر اور بخشش کرنا ہی زیادہ پسندیدہ قرار پائے گا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، کہ یقیناً وہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق ڈال دیں اللہ پر، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور یہ کہتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، اور بین بین کو راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس اپروچ کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ ہیں پکے کافر، یہ ہیں پورے پورے کافر، وآتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے توہین آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ابتدا سے ہم ان آیتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جن میں پلورلزم کے موجودہ تصور کی پروردگار عالم نے رد کی ہے۔ یہ آیت ان آیتوں میں بہت قوی آیت ہے، جیسے کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق، فرق کرنا انسان کو پورا کافر بنا دیتا ہے، یعنی نہ خدا کو یہ قبول ہے کہ خدا کا انکار کیا جائے، نہ خدا کو یہ قبول ہے کہ خدا کا اقرار کرنے کے بعد خدا کے رسولوں کا انکار کر دیا جائے۔ خدا کے رسولوں کا انکار خدا ہی کا انکار مانا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی خاتم النبیین کا انکار کر دے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہی قرار پائے گا، اس کا سیلویشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہاں پر ایسے تمام کافروں کے لیے عذاب کی بات واضح طور پر کی گئی ہے، جو پلورلزم کے اس تصور کی رد کرتی ہے کہ کسی بھی دین کے اندر انسان چلا جائے تو بہرحال اس کو سالویشن یا نجات مل جائے گی۔ جانتے بوجھتے انکار کے بعد اس طرح کی امید رکھنا اور یہ مان لینا کہ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے اوپر بہتان عظیم ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا۔ ہاں، پلورلزم کو اگر آپ کو ایگزسٹنس کے معنی ملے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ انسان پر امن بقائے باہمی کی بات کرے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے جس کا اسلام حامی ہے، مگر اس کو اس پلورلزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی آیت اسی کانسیپٹ کو مزید واضح کرتی ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی انہوں نے تفریق نہیں کی، ایک میں بھی فرق نہیں کیا، ایک کا بھی انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں چلے گا کہ موسیٰ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ عیسیٰ کو مانتے ہیں اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اگر ایسا نہیں کیا انہوں نے اور تمام رسولوں کو قبول کیا اور کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، بےمانہ رسول ماننے میں، ان کے جو آپس میں درجات کے فرق ہے وہ الگ چیز ہے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان قریب ان کو ان کے اجر عطا کیے جائیں گے، پروردگار عطا کرے گا ان کے اجر ان کو۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی پھر ایسے افراد کے اعمال اسیس کیے جائیں گے اور ان کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ جو پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ایمان شرط ہے، جس کے بعد پھر اعمال کی صحت کو جانچا جائے گا اور اس کے لیول کے مطابق اجر یا ریوارڈ دیا جائے گا۔ جو اس صفحے کے اوپر آخری آیت ہمیں، سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں پروردگار عالم یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کتاب آسمان سے نازل کر دی جائے، یعنی ایک ساتھ، جس طرح سے ان کا دعویٰ تھا کہ توریت ایک ساتھ نازل کی گئی۔ یہ دعویٰ خود اپنی جگہ پر محل نظر ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سارے احکامات ایک ساتھ نازل کر دیے گئے۔ بعض احکامات یقیناً ایک ساتھ نازل کیے گئے ہوں گے، مگر پوری تورات ایک ساتھ نازل ہوئی، یہ ایک بہرحال کوشچن مارک ہے، مگر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا، فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، تو اے حبیب موسیٰ سے یہ لوگ اس سے بھی بڑی بات کہہ چکے ہیں، اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، اور وہ بات کیا تھی، فقالو ارن اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکنات کا انہوں نے سوال کیا تھا کہ پروردگار عالم کوئی محدود کوئی وجود نہیں ہے، پروردگار تو جسم کا خالق ہے، نہ یہ کہ وہ خود جسم ہے، فقالو ارن اللہ جہرا فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی نے انہیں پکڑ لیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد انہوں نے گوسالہ بچڑا گائے کا بچہ اس کو بنا لیا اور اس کا بت تراش لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ چکے تھے، روشن دلیلیں نشانیاں موجود تھیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، فعفونا عن ذلك، اور اس کے بعد ہم نے ان کو معاف کر دیا اس پر بھی. اب یہ ساری تفصیلات پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر پریسائسلی گزر چکی ہیں اور وہاں پر یہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ اس معافی کے ساتھ بھی قتل نفس کی ان کو سزا دی گئی تھی. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور ہم نے موسیٰ کو نمایاں غلبہ عطا کیا، سلطانا مبینہ یعنی نمایاں غلبہ، ظاہر ہے کہ اس غلبے سے مراد فزیکل غلبہ نہیں ہے بلکہ اس غلبے سے مراد منطقی غلبہ ہے، اور اس منطقی غلبے کے نتیجے میں ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغام کو پہنچا پائے تھے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے آخری 154 نمبر کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا ان سے عہد لینے کے لیے، یعنی اس طریقے سے بھی ان کو سمجھایا، قدرت پروردگار سمجھائی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے یہ کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، جو حتا کے لفظ کی تعلیم تھی، اور یہ بات بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے کہا کہ شنبے کے معاملے میں سنیچر سٹرڈے کے ایشو کے اندر تجاوز مت کرو، جو مچھلیوں کے شکار کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا، مگر ہوا کیا، وہی ہوا کہ انہوں نے ہر موقع پر نافرمانی کا مظاہرہ کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ اور بھی آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گی. یہ جرائم کی گویا ایک لسٹ ہے کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے اہل کتاب کی، خاص طور پر یہود کی، اور یہ سلسلہ ابھی آگے اگلے صفحے پر بھی کنٹینیو ہوگا. یہاں پر بہرحال آیت نمبر 154 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک نساء آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 162 سے 162. اب اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم گویا یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے. پروردگار عالم نے پہلا جرم جو ان کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فبما نقضہم میثاقہم، کہ ان لوگوں نے جو میثاق، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، عہد کیا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا. دوسری چیز وکفرہم بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اب اس میں خود توریت کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار بھی شامل ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو ان کا انکار ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ انبیاء کا قتل ناحق ہی ہوتا ہے، مگر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ظاہر ہے کہ انبیاء کوئی مجرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے ان کی طرف سے، مگر ان معصوم پروردگار عالم کی حجتوں کو بھی انہوں نے قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے یہ تمام تر چیزیں بیان کر رہے تھے، تو یہ یہود ظاہر ہے کہ انہی کی نسل میں سے تھے اور ان کے ان جرائم کو اون کر رہے تھے. تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے جرم کو اون کر رہا ہو اور انہی خصلتوں کو گویا اپنے اندر لیے ہوئے ہو، تو پھر وہ ان جرائم کے اندر بھی شریک شمار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے کربلا کے قتل پر راضی ہونے والوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں زیارت وارثہ کے اندر لعنت آئی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، کہ اے امام حسین آپ پر قتل کرنے والوں، آپ کو قتل کرنے والوں پر بھی لعنت ہو، آپ پر ظلم کرنے والوں پر بھی لعنت ہو، اور ان پر بھی لعنت ہو جو یہ سنے اور اس پر راضی ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے والوں کو بھی ناحق قتل کرنے کو بھی ان کے جرائم میں شمار کیا گیا۔ وقولہم اور ان کا یہ کہنا قلوبنا غلفن کہ بھئی ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑے ہوئے ہیں، یہ تنزن کہنا، اور پھر پروردگار عالم کا یہ تبصرہ کرنا کہ بل تبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پھر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان کا کفر پہلے ہے، مہر پروردگار عالم کی طرف سے بعد میں ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں کے بہت کم ہیں کہ جو ایمان لائیں گے۔ جو ایمان لے آئیں گے تو بسم اللہ ویلکم، خوش آمدید، چشمہ ما روشن، دل ما شاد، لیکن بہت کم ان کی تعداد ہوگی۔ پانچواں جرم پروردگار عالم بیان کرتا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی کفر کی بات آ چکی ہے، مگر یہاں پر ایک کفر خاص ہے اور اسی کے آگے وضاحت کی جا رہی ہے کہ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام کے اوپر جو عظیم تہمت، بڑی تہمت انہوں نے لگائی تھی، اس کو یہاں پر کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اور اسے ایک بہت بڑا جرم ان کا شمار کیا گیا ہے کہ یہ ایک مرسل کی ماں پر انہوں نے تہمت لگائی ہے۔ یہیں سے پھر ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فخر مریم ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اکرم کی روایت کے مطابق کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں، اگر ان کے اوپر معاذ اللہ کسی قضیے کے اندر جھوٹ کی تہمت لگا دی جائے کہ ان کا کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم ایسے افراد کے بارے میں کیا اس کی رائے ہوگی۔ میں اس سے زیادہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، وقولہم اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اس طرح سے نہیں کہا ہوگا، اور اگر انہوں نے اس طرح سے کہا ہو تو تنزن کہا ہوگا کہ وہ جو رسول بننے پھرتے تھے، وہ جو مریم کے بیٹے تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ اور یا پھر یہ کہ پروردگار عالم نے گویا نقل بالمعنی کیا ہے کہ ان کی بات کو ایک دوسرے انداز سے یہاں پر پیش کیا ہے کہ بھائی جو ہمارا رسول تھا اور جو مریم کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ قتل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اب یہاں پر پروردگار کا تبصرہ ہے کہ نہ ان کو ان لوگوں نے قتل کیا، وما صلبوہ ہو، اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، یعنی اپنے حدود اختیار کے اندر تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ خالق نے ان کے منصوبے کو شکست دے دی اور وہ اس طرح کہ انہی کی طرف کے اس آدمی کو جسے انہوں نے مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باہر نکال کر لانے کے لیے بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شبی بنا دیا اور انہوں نے عیسیٰ سمجھتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ ولیکن شبہ لہم، پھر آگے فرمایا کہ وہ ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، جن لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں یہ خود بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ بھی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے یقینا عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ اب یہ پروردگار عالم کا بار بار اصرار کے ساتھ کہنا کہ انہیں یہ معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا، انہوں نے نہیں قتل کیا، یقیناً قتل نہیں کیا، یقیناً انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، تو اب اس کے بعد تو بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض افراد نے اس نظریے کو اختیار کر لیا جو یہود کا نظریہ تھا، جبکہ یہاں پر پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ ماں قتلو ہو یقیناً۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اپنی طرف اٹھا لیا، اگر وفات کے ذریعے سے ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اشتباہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کم سے کم مکان میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاش تو مل جاتی، مگر یہ جسم کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے پاس اٹھا لیا، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بلکہ تقریباً اجماعی یہ معاملہ بن جاتا ہے، کنسنسس اس کے اوپر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری فرزند امام مہدی علیہ السلام ان کی مدد اور نصرت کریں گے دجال کے قتل میں بھی، اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، جیسا کہ صحاحہ کے اندر بھی اس کی تائید موجود ہے۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ضرور ان پر ان کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا۔ کس کے ऊपर ईमान ले आएगा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएगा। अब ज़ाहिर है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब का जब ज़हूर हो जाएगा तो फिर उसके बाद उनके लिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करें। तो जो यहूद ने ये कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, वो उससे दस्तबरदार हो जाएंगे, और इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं वो तसलीस या ट्रिनिटी का जो अकीदा बनाकर बैठे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो खुदा के बेटे हैं, वो उस अकीदे से दस्तबरदार हो जाएंगे और हकीकत को कबूल कर लेंगे। वयौमल क़ियामा यकूनु अलैहिम शहीदा, और रोज क़यामत वो उन सबके खिलाफ गवाह होंगे। कौन? खुद ईसा अलैहिस्सलाम, यानी वो खुद इस बात की गवाही देंगे कि उनकी नस्बत जो गलत तसव्वुरात कायम कर रखे उनकी नफी कर देंगे। आगे परवरदिगार आलम फरमाता है, वबिज़ुल्म मिन अल्लज़ीना हादू, उनके इस जुल्म की वजह से, किनके जुल्म की वजह से, यहूदियों के, हर्रमना अलैहिम। अब आप नोट कीजिए कि जो पीछे से कुछ चार्जशीट चली आ रही थी वो यहां पर आकर गोया कंक्लूड हो रही है कि वो जो जुल्म उनकी तरफ से हुआ है, कंक्लूड करते हुए उन तमाम जराइम को एक लफ्ज से बताया गया कि ये जुल्म था उनकी तरफ से। तो जो आखिरत में उन पर अजाब होगा वो अपनी जगह पर, मगर दुनिया के अंदर भी उनको महरूम कर दिया गया। हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम, उनके लिए पाकीजा चीजों को हराम कर दिया गया जो उनके लिए पहले हलाल थी। उहिल्लत लहुम वबिसद्दहिम अन सबीलिल्लाह कसीरा, और अल्लाह की राह में रुकावट बनने की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि बाज ऐसी सजाएं भी मिल जाती हैं कि वो चीजें जो इन प्रिंसिपल हलाल होती हैं, मगर फिर परवरदिगार आलम सजा के तौर पर उन पाकीजा चीजों को भी हराम कर देता है। मजीद उनके जराइम को आगे बयान किया गया, वह अख़ज़हुर रिबा, और उनके सूद खाने की वजह से, रिबा लेने की वजह से। वक़द नुहू अनहू, जबकि उससे उन्हें रोका गया था। वह अक़लहुम अमवालन्नासे बिलबातिल, और लोगों का माल बातिल तरीके से खाने की वजह से, यानी वो उसके अंदर हलाल और हराम का फर्क नहीं रखते थे और कब्जा करके खाने की फिक्र में रहते थे। वह आतदना लिलकाफिरीना मिनहुम अजाबन अलीमा, और इनमें से काफिरों के लिए हमने अजाब अलीम यानी दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। लाकिन रासिखूना फिल इल्म मिनहुम, मगर उनमें जो इल्म में मजबूत है, वल मुमिनूना, और जो ईमान लाने वाले हैं, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वो ईमान ले आते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान ले आते हैं। यानी जो पीछे से आ रहे हैं उनसे ये तवक्को है कि आगे जो नाजिल हो रहा है उस पर ईमान ले आए, पीछे से तो वो ईमान लाए हुए हैं, और जो अब ताज़ा जो मोमिनीन है उनसे ये तवक्को है कि इस रसूल पर भी ईमान लाए, और उसके कहने की वजह से मा सबक के यानी गुज़िश्ता जो अंबिया हैं उनको भी अपने ईमान में शामिल करें। लिहाजा हम देखते हैं कि पूरी लड़ी है परवरदिगार आलम उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जिन नबियों के नाम मालूम है उन्हें नाम बनाम उन पर ईमान लाया जाए, जिनके नाम मालूम नहीं है इजमालन ओवरऑल कि जो भी खुदा का नुमाइंदा था उन सब पर हम ईमान लाए। मजीद केवल मुकीमीन सलाता, और जो नमाज कायम करने वाले हैं, वल मुतून ज़कता, और जो ज़कात देने वाले हैं, वल मुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और ईमान लाने वाले हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। उलाएका, ये वो लोग हैं, सनुतीहिम अजरन अजीमा, उनको हम अता करेंगे अजरे अजीम। यानि अब हमारे को एक ही ब्रश से पेंट नहीं करेंगे, जो पहले भी बात आ चुकी है कि यहूद में भी अगर ऐसे हैं कि जो ईमान ले आएंगे, जबकि हम पहले ही इसको देख चुके हैं कि परवरदिगार ने कहा कि ईमान लाने वाले बहुत थोड़े होंगे, मगर वो जो भी होंगे अगर वो ईमान ले आए तो बिस्मिल्लाह, और उनको कबूल कर लिया जाएगा और उनके अजर को भी नहीं रोका जाएगा। यहीं पर ये सफा मुकम्मल होता है, आयत नंबर 162 तक हम पहुंचे। दुआ है कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 163 से आयत नंबर 170 से 170 इरशाद होता है, इन्ना औहैना इलैका, हमने आप पर उसी तरह वही भेजी है, कमा औहैना इला नूहिन, जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी थी। वह नबीयीना मिन बादिही, और उनके बाद आने वाले अंबिया पर भी हमने वही भेजी थी। यानी ये सिलसिला जो आपके ऊपर वही का आ रहा है ये कोई अनोखा मामला नहीं है। आपसे पहले भी हमने अंबिया को मुंतखब किया था और उनके ऊपर वही नाजिल की थी, اور اسی کی مثال دیتے ہوئے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، دیگر انبیاء کا مجملن ایک اشارہ کیا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی کی ابراہیم پر، وَإِسْمَائِيلَ اسماعیل پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسبات اور اسبات پر. یہ جو اسبات کا لفظ ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہاں پر ایک مرتبہ پھر بیان کرنا مناسب ہے کہ اسبات سے مراد جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر بعد میں آنے والے انبیاء. ایک تو یعقوب علیہ السلام کے فرزند جناب یوسف علیہ السلام جو نبی ہوئے، مگر یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں ان کا تو کردار واضح ہے، ان کے اوپر پروردگار عالم نے وحی نازل نہیں کی اور نہ ہی ان کو نبی بنایا. مگر پھر بعد میں آنے والوں میں جو یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل میں سے تھے، پروردگار عالم نے انبیاء قرار دیے اور ان کو اسبات کہا گیا. وہ عیسیٰ، وہ ایوب، وہ یونس، وہ ہارون، وہ سلیمان، یہ بھی نام ہے جو پروردگار عالم نے بیان کیے کہ ان سب کے اوپر بھی ہم نے وحی نازل کی. وہ آتینا داؤودا زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، یعنی ایک ان کی خاصیت کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وہ رسولن قد قصصناہم علیک من قبل، اور کچھ پیغمبر وہ جن کے واقعات ہم نے آپ سے اس کے پہلے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ وہ رسولن لم نقصصہم علیک، کہ جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کرنے کا حق تھا. جو خاص ایک اہتمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے اس کے اندر ایک انفرادیت یقیناً ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، پروردگار عالم سے گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کا خاص ذکر کر دیا گیا. اب اس ذیل میں ایک تبصرہ جو بہت اہم ہے کہ اس اجمال کی تصریح ہے کہ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر پیغمبر خدا سے یعنی آپ پر نازل ہونے والی آیات کی کتاب میں اور آپ کی زبانی دنیا تک پہنچنے والے احادیث میں نہیں ہوا ہے. ان پیشوایان مذہب کے لیے جن کے متعلق دوسرے اقوام وحی آسمانی کے دعوے دار ہیں، یعنی جب خدا نے کہہ دیا کہ ہم نے سارے نام نہیں بیان کیے، کچھ بیان کیے اور کچھ بیان نہیں کیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس سارے نام نام بنام نہیں پہنچے ہیں. تو اب جو دوسری اقوام ہیں، مثلا ایران میں زرتشت کی بات کی جاتی ہے، ہندوستان کے اندر مختلف نام لیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو کیا ہم اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. خود قرآن نے اسپیس دیا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی باتیں حتماً درست ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حتماً غلط بول رہے ہیں جو اس وقت وہاں کے رہنے والے ہیں. بالکل امکان ہے کہ یہ وہ افراد ہوں کہ جنہیں پروردگار نے کوئی منصب دیا ہو، نبی بنایا ہو، یہ اور بات ہے کہ ان کی تعلیم کو بعد میں مسخ کر دیا گیا ہو، جیسے اہل کتاب نے توریت و انجیل وغیرہ کے ساتھ سلوک کیا، یا انہیں اوتار وغیرہ فرض کر کے ان کے اصل منصب کو فراموش کر دیا گیا ہو، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. اگلی آیت میں اوور آل پروردگار رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کرتا ہے کہ رسول مبشرین و منذرین، کہ یہ رسول جو ہیں مبشر ہیں اور منذر ہیں. مبشر یعنی خوشخبری دینے والے، منذر یعنی ڈرانے والے. ان کے یہ دونوں کام جو ہیں بشارت اور انذار، یہ پورا خاکہ ہے انبیاء کی ہدایتوں کا، جن میں ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی، ایک حکم ہے اور ایک وہ ہے کہ جس سے روکا گیا ہے، امر اور نہیں جس کو کہا جاتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور انہی دونوں کے اعتبار سے نتیجے میں ثواب ہوتا ہے اور عذاب. اور انہی سے متعلق انبیاء جو خلق خدا کو وارننگز دیتے ہیں، انتباہات کرتے ہیں، ان میں یا وعدہ ہوتا ہے یا وعید ہوتی ہے. وعدہ ثواب کا ہوتا ہے، وعید عذاب کا. اسی وعدے کا نام ہے بشارت اور اسی وعید کا نام ہے انذار. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو یہ بنا کر بھیجا، کیوں؟ لئن لا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ ان کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہ بچے. وہ یہ نہ کہہ سکیں جو قرآن ہی کی تعبیر ہے کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، تو نے کیوں ہماری طرف رسول نہیں بھیجے ورنہ ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے، تو وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہ رہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم عدل کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کرتا ہے، کہ پروردگار عالم عادل ہے، ورنہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اگر خدا کے سامنے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو پیش کرتے رہے، خدا کو اگر کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے وہ ڈال دے گا، کسی کو جنت میں بھیجنا ہے بھیج دے گا، لیکن پروردگار عالم عادل ہے، لہذا پروردگار عالم یہ نہیں کرے گا. پروردگار عالم کی عدالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے پیغام بھیجا جائے پھر اس کے بعد سوال کیا جائے. پروردگار عالم کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر میسج پہنچائے ہوئے لوگوں کو سزا دینا شروع کر دے. آگے ارشاد ہوتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے اس کی جو اس نے آپ پر اتارا ہے. اب یہ خاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. انزلہ بعلمہ، اس نے اسے اتارا ہے اپنے خاص علم کے ساتھ. ظاہر ہے کہ یہ جو کلام قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، معجزہ ہونے کی بھی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور پروردگار عالم اسے قیامت تک کے لیے معجزہ بنا رہا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کا اس بات یہ گویا پروردگار عالم کی گواہی ہے. والملائکہ تو یشہدونا، اور ملائکہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے کہ درمیان میں نازل کرنے والے فرشتے ہیں لے کر جو آنے والے ہیں، پروردگار عالم انہیں کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ وہ تو درمیان میں ایک سفارت کا کام انجام دے رہے ہیں، تو اصل گواہی جو ہے وہ پروردگار کی ہے. وکفا باللہ شہیدا، کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہوگا. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہوئے. اب یہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ اس کی زد میں خاص طور پر آتے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید، عہد نامہ قدیم، تورات، انجیل، یہ سب ان کے پاس تھے، اور انہوں نے عام لوگوں کو نہ اس تک ایکسس دیا تھا نہ عام لوگوں کے لیے ویسے بھی اس کو پڑھنا ممکن تھا، پڑھے لکھے عام طور پہ عوام نہیں ہوتے تھے. تو اب وہ خود جو یہود اور نصارہ کے علماء ہیں انہوں نے کفر کیا اور راستے میں رکاوٹ بھی بن گئے، تو خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت آگے تک نکل گئے، دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب قرار پائے. ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء میں پروردگار عالم نے اس مضمون کو پہلے بھی کئی مرتبہ ڈسکس کیا. اللہ شرک کے علاوہ ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے، مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرک کی مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ جن چیزوں کے لیے چاہے گا مغفرت کر دے گا. تو یہاں پر ایک اور عنوان آ گیا، اب چاہے اس کفر کو شرک ہی کی وسعت میں لیا جائے یا اس کے آگے جو اس نے کہا تھا کہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، تو یہاں بتا دیا کہ اس کو بھی خدا نہیں چاہتا، اور ظاہر ہے کہ خدا کا چاہنا حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی ان کو راستہ دکھانے کا ہے. الا طریقہ جہنم، ہاں جہنم کا ایک راستہ ہے، وہ ان کو دکھایا جائے گا. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یا ایہا الناس، اے انسانو، اب یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی جو آفاقیت ہے کہ کسی قوم قبیلے تک محدود نہیں، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کسی ایک دفعہ بھی قوم عرب کو مخاطب نہیں بنایا ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کے حوالے سے یا دعوت ایمان کے حوالے سے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آپ کی ذات شروع ہی سے کسی ایک قوم اور نسل کی اصلاح کو مطمع نظر بنا کر نہیں آئی تھی. ارشاد ہوتا ہے اے انسانوں، تمہارے پاس وہ رسول آ چکا ہے حق کے ساتھ، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وآمنوا خیرا لکم، ایمان لاؤ تمہارا ہی بھلا ہوگا، وإن تکفروا، اور اگر تم انکار کر دو گے، فإن للہ ما فی السماوات والأرض، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یہ تعبیر اس سورے کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا پھر قدرت رکھتا ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. وکان اللہ علیمن حکیمہ، اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک نساء آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 175 171 سے 175. پہلی آیت جو صفحہ پر ہے اس میں پروردگار عالم اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہاں خاص مخاطب کیا گیا ہے عیسائیوں کو۔ غلو کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں جوش عقیدت کی بنا پر حد سے بڑھ جانا، مخلوق کو خالق کہہ دینا، خدا کہہ دینا، خدا کا بیٹا کہہ دینا، یہ ساری غلو کی مختلف شکلیں ہیں۔ وہ چیزیں جو خدا سے منسوب ہیں، اگر وہ نبی کو اس کے حوالے سے منسوب کر دیا جائے تو یہ بھی غلو میں آئے گا۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر خاص طور پر جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، اس کو ہٹ کیا ہے۔ تو لا تغلو فی دینکم، بات تو عمومی ہے کہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، اور یہ ایک جنرل ہدایت ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کسی بات کو نہ بیان کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، ورڈ آف گاڈ۔ کلمہ پروردگار ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہا کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو یہ کن یعنی ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ کن جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، یعنی پروردگار عالم کی قدرت کا ایک اظہار، کہ پروردگار جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہی چیز یہاں پر ہے کہ وہ کلمتہ، یہ گویا پروردگار عالم کے کن کا ایک اظہار ہے۔ القاہ الی مریم و روحم منہ، کہ یہ پروردگار عالم نے اپنے کلمے کو القا کیا یعنی بھیجا مریم کی طرف، اور یہ اللہ کی طرف کی روح ہے۔ اب یہ روح پروردگار ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نام بھی روح اللہ ہی تھا، تو روح پروردگار ہونا یہ شرف کو بتاتا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں وہ شخصیت کتنی محترم تھی کہ پروردگار اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو تمام انسانوں کے اندر جو روح ہے وہ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تھا قرآن مجید کے اندر تو وہاں بھی پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا کہ نفخت و فیہ من روحی، کہ جب میں اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا سے کوئی چیز جدا ہو رہی ہے اور وہ داخل ہو رہی ہے، یہ اس روح کے ایلیویشن کو اور اس کے مرتبے اور مقام کو سمجھانا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے خاص عطا ہے کہ جو پروردگار عالم نے ان کو دی ہے۔ وہ لقب کے عنوان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہو گیا اور ان کو روح اللہ کہا گیا۔ تو اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں کہ وہ مسیح ہیں، یہ لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خالق کے حکم کن سے ان کی تخلیق ہوئی، وہ روح اللہ ہے اور ان کو روح منہ کہا گیا، یہ یہاں تک بالکل ٹھیک ہے، مگر ان کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین کہنا چھوڑ دو۔ یہ تین سے مراد وہی تثلیث ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، ایک پورا ثلاثہ یعنی تین کا بنانا، ایک ایسی مثلث کہ جس کو خدا سے تعبیر کرنا اور پھر اس کے بعد توحید کے اوپر اصرار بھی کرنا، جبکہ خدا کا بیٹا کہنے کے بعد توحید کی جو عمارت ہے وہ منہدم ہو جاتی ہے۔ انتہو خیر لکم، تم باہر آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس خدا واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ بے عیب ہے، بلندتر ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو۔ اور جہاں تک قدرت کا بات ہے، قدرت کی بات ہے، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ آگے اسی مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے ملائکہ جو مقربین ہیں، خدا کے فرشتے، ان کو کوئی اس میں پرابلم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ایک طرح سے شرک کے مرتکب ہوئے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ نے ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو ان دونوں کی یہاں پر رد ہو رہی ہے کہ نہ بیٹا نہ بیٹی، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ان کو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی آر بھی نہیں، بلکہ ان کا یہ پرائیڈ ہے کہ جیسے خود حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ الہی کفا بھی عزن ان اکون لکا عبدک، کہ اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، اور کفا بھی فخرن ان تکون لی ربن، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. تو جتنے بھی مقربین ہیں ان سب کو اس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی آر نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ من یستنکف عن عبادتہ ہی و یستکبر، اگر کسی کو اس میں آر محسوس ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ یستکبر اور وہ تکبر اور ایروگنس سے کام لے، فسیحشورہم الیہ جمیعا، تو وہ سب کے سب جتنے بھی ہیں ان سب کو اللہ محشور کرے گا اپنی بارگاہ میں، سارے کے سارے جو ہیں وہ آخر میں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے، تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کے اجر ان کو پورے پورے دے دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بلکہ اس ثواب اس ریوارڈ کے اندر اپنے فضل سے مزید اضافہ بھی کر دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ کہ جنہیں اس سلسلے میں آر ہے خدا کی عبادت میں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر سے کام لیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی سرپرست بھی نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا پائیں گے. یا ایوہ الناس، اے انسانوں، ایک مرتبہ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف کا کھلا ہوا ثبوت آ گیا ہے. برہان یعنی ایک بہت روشن واضح کھلی ہوئی دلیل. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نمایاں روشنی اور نور بھیج دیا ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی مؤثر انداز میں دعوت ہے کہ ذرا کھول کر تو دیکھو کہ تجلیاں حق کی کتنی روشن اور دلائل حقانیت کتنے آشکار ہیں. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به، تو جنہوں نے ایمان اختیار کیا اللہ کے ساتھ، واعتصموا به، اور مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیا. کس کا دامن تھام لیا؟ خدا کا دامن تھامنے سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی گویا خود پیغمبر اکرم سے قریب ہو جانا، پیغمبر اکرم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے ان سے قریب ہو جانا، خود جن کو پیغمبر اپنا وارث قرار دیں ان سے قریب ہو جانا، ان سے وابستہ ہو جانا. حبل خدا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ بھی ہم تعبیر پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر. تو وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جنہوں نے مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیا، فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم میں داخل کرے گا. ویہدیہم الیہ صراطم مستقیم، اور اپنی طرف پہنچانے والے سیدھے راستے پر لگا دے گا. یہ وہی انداز ہے جو ہم سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم یقیناً حتماً لازماً اپنے راستوں کی طرف اس کی ہدایت کر دیتے ہیں. یعنی وہ اگر ادھر ادھر کہیں پر بھی بھٹک رہا ہوگا لیکن اگر ہماری طرف کوشش کر رہا ہوگا تو پھر ہم اپنے طرف اسے لے آئیں گے. یہ آیت نمبر 175 تک یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. اب اس سورے کی، سورہ نساء کی ایک آخری آیت ہے جو انشاءاللہ اگلے صفحے پر آئے گی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز بھی اگلے صفحے پر ہی انشاءاللہ ہو جائے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.